السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور جہاں واشنگٹن میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کی میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. آئیے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں سنواتے ہیں آپ کو. پاکستان
بھر میں انسداد دہشت گردی کے قومی لائے عمل کے تحت گزشتہ 5 ہفتوں میں 8,800 سے زائد مشتبہ افراد گرفتار. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں، یوکرین کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ یوکرین کے ایک اہم مشرقی قصبے میں لڑائی کے آخری روز 15 فوجی ہلاک ہو گئے. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. پاکستانی حکام نے کہا ہے کہ عسکریت پسندوں اور ان کے ہمدردوں کے خلاف جاری مہم میں پچھلے 5 ہفتوں کے دوران 8,800 سے زیادہ عسکریت پسندوں کو گرفتار کیا گیا ہے. مزید تفصیلات ابھی تھوڑی دیر میں ہم یہ رپورٹ آپ کو سنوائیں گے جو آپ کے لیے ناصر محمود پیش کریں گے. آئیے پہلے آپ کو شکارپور بم دھماکے کے بارے میں تفصیل سے خبر سنواتے ہیں. کراچی میں آج ہڑتال کی گئی. نماز جمعہ کے موقع پر امام باڑہ میں ہونے والے اس بم دھماکے میں 58 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے. مزید تفصیلات کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ میں. معاف کیجیے گا، میں آج آپ سے میری غلطیوں کو معاف فرمائیے گا. ہم آپ کو پہلی رپورٹ سنوا رہے ہیں پاکستان سے اشتیاق احمد، محمد اشتیاق کی آواز میں. آئیے وہ سنتے ہیں.
پاکستان میں انسداد دہشت گردی کے قومی لائے عمل کے تحت ملک بھر میں 24 دسمبر سے خفیہ معلومات کی بنیاد پر کی گئی کاروائیوں میں 8,800 سے زائد مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. وزیر اعظم ہاؤس سے جاری ایک سرکاری بیان کے مطابق ملک بھر میں مجموعی طور پر 13,000 سے زائد سرچ آپریشن کیے گئے. اب تک سب سے زیادہ گرفتاریاں صوبہ خیبر پختونخوا میں کی گئیں، جن کی تعداد 4,900 سے زائد بتائی گئی ہے، جبکہ صوبہ پنجاب میں 1,800، بلوچستان میں 260، اسلام آباد میں 450، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے 5، گلگت بلتستان سے 10، جبکہ قبائلی علاقوں سے 120 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا. بیان کے مطابق لاؤڈ سپیکر کے غلط استعمال پر لگ بھگ 3,000 مقدمات کا اندراج کیا گیا اور تقریباً 2,000 افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے. نفرت انگیز تقاریر پر تقریباً 400 افراد کو حراست میں لیا گیا، جبکہ نفرت پھیلانے پر مبنی مواد بھی قبضے میں لیا جا چکا ہے. سرکاری بیان کے مطابق 7,000 افغان پناہ گزینوں کا پنجاب اور 3,20,000 سے زائد کا بلوچستان میں اندراج کیا گیا ہے. حکام کے مطابق 1,63,00,000 موبائل فون سمز کی تصدیق بھی کی جا چکی ہے اور یہ عمل جاری ہے. انسداد دہشت گردی کے قومی لائے عمل کے تحت ملک کے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبہ پنجاب میں حکومت متحرک انداز میں شدت پسندوں کے خلاف کاروائیوں میں مصروف ہے. اس بارے میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے ہفتے کو ایک تقریب سے خطاب میں کہا،
پہلی مرتبہ شاید دہائیوں بعد اس صوبے کے اندر میں کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ وال چوکنگ اور لاؤڈ سپیکر کا غلط استعمال اور غلط ایسی کتابیں جس میں زہر گھولا جاتا ہے اور معاشرے میں تفرقہ پیدا کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں نئے قوانین ان کو پرومنگیٹ کر دیا گیا ہے اور اس کے اوپر ایکشن لیے جا رہے ہیں.
16 دسمبر 2014 کو پاکستان کے شمال مغربی شہر پشاور میں طالبان کے مولک حملے میں 134 بچوں سمیت 150 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جس کے بعد ملک کی سیاسی و عسکری قیادت کے طویل مشاورتی اجلاس میں انسداد دہشت گردی کے قومی لائے عمل کی منظوری دی گئی تھی. اس قومی لائے عمل کے تحت پاکستان بھر میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کے قوائف کے اندراج کا سلسلہ بھی جاری ہے. پاکستانی پارلیمان نے رواں ماہ کے اوائل ہی میں 21ویں آئینی ترمیم اور آرمی ایکٹ میں ترمیمی بل کی منظوری دی تھی، جس کے تحت دہشت گردی میں ملوث افراد کے خلاف مقدمات چلانے کے لیے فوجی عدالتیں قائم کی جا رہی ہیں. فوجی عدالتوں کے قیام کے خلاف حال ہی میں سپریم کورٹ میں ایک درخواست بھی دائر کی گئی ہے، جس پر عدالت عظمیٰ نے وفاق کے علاوہ 4 صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے جواب طلب کر رکھا ہے. پشاور اسکول پر حملے کے بعد پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف نے سزائے موت پر عمل درآمد پر عائد پابندی بھی ختم کر دی تھی، جس کے بعد سے اب تک 20 مجرموں کو پھانسی دی جا چکی ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اور آئیے اب شکارپور بم دھماکے کے خلاف کراچی میں ہونے والی ہڑتال کی خبر آپ کو دیں. نماز جمعہ کے موقع پر امام باڑہ میں ہونے والے اس بم دھماکے میں 58 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے تھے. مزید تفصیلات کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ میں سنیے.
صوبہ سندھ کے شہر شکارپور میں دھماکے کے خلاف ہفتے کو پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ہڑتال رہی، جہاں دکانیں بند اور سڑکوں پر ٹریفک معمول سے کم رہی، اور کچھ علاقوں میں احتجاجی دھرنے بھی دیکھے گئے، اور یوں شہر کے کچھ حصوں میں ہڑتال کا زور زیادہ رہا۔ سندھ کے دوسرے شہر بھی ہڑتال سے متاثر رہے، جبکہ ملک کے دیگر شہروں میں بھی شکارپور دھماکے کے خلاف احتجاج اور دعائیہ تقاریب منعقد کی گئیں۔ ہڑتال کی اپیل مجلس وحدت مسلمین اور جعفری الائنس سمیت دیگر شیعہ تنظیموں نے کی تھی۔ مجلس وحدت مسلمین کے رہنما علی حسین نقوی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
ہم اس سے پہلے وزیر اعلیٰ سندھ اور سندھ انتظامیہ کو بتا چکے تھے کہ یہاں پہ تکفیری ایلیمنٹ بہت زیادہ کام کر رہا ہے اور بہت زیادہ متحرک ہے۔
وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے جعفریہ الائنس کے رہنما شبر رضا کا کہنا تھا،
اصل مسئلہ جو ہے کہ ہمارے ہاں ملک میں یہ جو مسلسل دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کا سد باب کرنے کی ضرورت ہے۔ دہشت گرد کو دہشت گرد کہنا ہوگا اور اس سے اپنے ملک کو چھٹکارا دینا ہوگا۔
حکومت نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے، جبکہ کچھ پولیس اہلکاروں کو غفلت برتنے پر معطل کیا گیا ہے اور لواحقین کے لیے معاوضے کا اعلان کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے شکارپور کا دورہ کیا اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے مل کر کام کریں۔
اس علاقے میں بھی جو اگنور کیا جا رہا تھا کسی حد تک افسران کی طرف سے یا ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، وہ ان کو بالکل اٹینشن میں لائے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی علاقہ جو ہے اس کو خالی نہ سمجھیں، دہشت گرد کہیں بھی ہیں، ہو سکتے ہیں۔
بین الاقوامی برادری نے بھی شکارپور میں ہونے والی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے لواحقین سے تعزیت اور حکومت اور عوام سے اظہار یکجہتی کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے ایک بیان میں شکارپور دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ملک میں مذہبی اقلیتوں کے تحفظ اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوششوں میں اضافہ کریں۔ یورپی یونین نے انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے پاکستانی حکومت کے ساتھ ہر ممکن تعاون کے عزم کا اظہار کیا ہے، جبکہ امریکہ نے شکارپور میں ہونے والی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے حکومت اور عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والوں کو بغیر کسی خوف کے اس کی پیروی کرنے کی مکمل آزادی کی حمایت کرتا ہے، اور یہ پاکستان اور دنیا بھر میں ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ جمعے کو شکارپور میں ایک امام بارگاہ میں ایک دھماکے کے نتیجے میں 60 کے قریب افراد جاں بحق اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے۔ پاکستان کو ایک عرصے سے انتہا پسندی اور دہشت گردی کا سامنا ہے، اور اس سے نمٹنے کے لیے پچھلے مہینے ایک قومی لائحہ عمل ترتیب دیا گیا ہے۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان بھر میں ہزاروں شیعہ مسلمان گلیوں بازاروں میں نکل آئے۔ وہ صوبہ سندھ میں ایک مسجد میں ہونے والے بم دھماکے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، جس میں کم سے کم 58 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ متعدد زخمی ہیں، ان میں سے چند کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ شکارپور میں ہونے والے اس دھماکے کے بعد ہزاروں کی تعداد میں اقلیتی شیعہ افراد نے جمعے کی نماز کے دوران ہلاک ہونے والوں کے لیے اجتماعی طور پر آخری رسومات کی ادائیگی کی۔ پاکستانی طالبان کے ایک الگ ہو جانے والے گروپ جند اللہ نے اس بم دھماکے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ علماء کاؤنسل کے لیڈر علامہ جعفر سبحانی کہتے ہیں،
لہٰذا جنرل راحیل شریف سے بھی، وزیر اعظم سے مطالبہ کرتے ہیں، یہ ضرب عزم جو ہے نا پورے پاکستان کے شہروں میں اس کو پھیلا دیا جائے، تاکہ صحیح طریقے سے ضرب عزم میں رکھا جائے، ان دہشت گردوں کو، ان تفریحیت کو، ان مخصوص سوچ، امت مسلمہ کو جنہوں نے ذلیل خوار کیا پاکستان کے اندر، تمام پوری پاکستان کے لوگوں کو انہوں نے ذلیل خوار کر دیا، اس سے نجات ملے، لوگ امن و سکون کے ساتھ زندگی بسر کریں۔
سنی انتہا پسند اکثر شیعہ مسلمانوں کے مذہبی اداروں کو ہدف بناتے ہیں۔ شیعہ پاکستان کی آبادی کا پانچواں حصہ ہیں۔ ملک میں گزشتہ 2 برسوں کے دوران سینکڑوں شیعہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ دہشت گردی کے اس واقعے پر جہاں صوبہ سندھ میں ہفتے کو یوم سوگ منایا جا رہا ہے، وہیں عالمی برادری کی طرف سے بھی اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے ایک بیان میں شیعہ برادری کی مسجد پر ہوئے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ملک میں مذہبی اقلیتوں کے تحفظ کے لیے کوششوں میں اضافہ کرے۔ ترجمان کی طرف سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ مذہبی وابستگی کی بنیاد پر لوگوں کو وحشیانہ انداز میں نشانہ بنائے جانے پر سیکرٹری جنرل نہایت افسردہ ہیں۔ ادھر یورپی یونین نے بھی ایک بیان میں شکارپور کی امام بارگاہ پر ہونے والے حملے کی مذمت کرتے ہوئے اس میں ہلاک ہونے والوں کے لواحقین سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں یورپی یونین نے کہا کہ وہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے پاکستانی حکومت کے ساتھ ہر ممکن تعاون کے لیے پرعزم ہے۔ اس سے پہلے امریکہ کی طرف سے بھی اس واقعے علاقے کی مذمت کرتے ہوئے پاکستانی حکومت اور عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا تھا۔ ادھر وزیر اعظم نواز شریف نے لاہور میں انسداد دہشت گردی فورس کے پہلے دستے کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ قوم اور تمام ریاستی ادارے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہیں۔ مزید تفصیلات لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ میں سنیے۔
وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ پاکستانی عوام دہشت گردی سے بہت نقصان اٹھا چکے ہیں اور اب وفاق کی تمام صوبائی حکومتیں اور سب قومی ادارے مل کر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں۔ ہفتے کو لاہور میں انسداد دہشت گردی فورس کے تربیت پانے والے پہلے دستے کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے میاں نواز شریف نے کہا،
قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ ہمیشہ کے لیے اس دھرتی کو دہشت گردی کی لانت سے پاک نہیں کر دیا جاتا۔ یہ ہمارا عزم ہے، ہمارا عزم ہے، یہ قومی عزم ہے۔ اس عزم کو ایک وزیر اعظم کے دل کے اندر ہونا چاہیے، ایک سپہ سالار، فوجی سپہ سالار کے دل کے اندر ہونا چاہیے اور ایک پاکستانی کے دل کے اندر یہ عزم ہونا چاہیے۔ یہ عزم اب اللہ کے فضل و کرم سے میں پورے ملک میں دیکھ رہا ہوں، پوری قوم میں دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ عزم انشاءاللہ سلامت رہے گا تو پھر دہشت گردی یا دہشت گرد اس خطے سے، اس ملک سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔
وزیر اعظم نے کہا کہ جب تک آخری دہشت گرد کو عبرتناک انجام تک نہ پہنچا دیں چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر گزشتہ برس مئی میں جدید خطوط پر لاہور میں پولیس کے ایلیٹ ٹریننگ سکول میں انسداد دہشت گردی کے لیے خصوصی فورس کی تربیت کا آغاز کیا گیا تھا۔ 1182 افراد سے اس تربیت کا آغاز کیا گیا تھا، جن میں سے 437 کے ایک دستے نے ہفتے کو اپنی تربیت ختم ہونے پر پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت کی۔ 437 افراد کے اس دستے میں 16 خواتین کارپورل شامل ہیں۔ بعد ازاں 425 اور پھر 336 افراد پر مبنی بیچز اپنی تربیت مکمل کریں گے، جس کا دورانیہ 9 ماہ ہے اور اس کا اہتمام پاک فوج کی نگرانی میں ہو رہا ہے، تاہم ترکی کے کچھ ماہرین کی بھی مدد لی گئی ہے۔ پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل راحیل شریف بھی اس تقریب میں موجود تھے۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کے مطابق جنرل راحیل شریف نے سیکیورٹی اور قانون کی حکمرانی کے اقدامات کے لیے پاک فوج کی طرف سے ہر قسم کے تعاون کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے اپنی تقریر میں آرمی چیف کے انسداد دہشت گردی فورس کی تربیت کے حوالے سے کردار کو سراہا اور کہا کہ وہ جنرل راحیل شریف کے ہمراہ آئندہ دنوں میں اس ضمن میں سندھ اور بلوچستان کے دورے بھی کریں گے۔ اپنی حکومت کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے میاں نواز شریف نے خاص طور پر بجلی کے بحران کا ذکر کیا اور اس امید کا اظہار کیا کہ ان کی حکومت کی میعاد ختم ہونے سے پہلے توانائی کے بحران پر قابو پا لیا جائے گا۔ اس وقت ملک کو دہشت گردی کا چیلنج تو درپیش ہے ہی، اور ایک روز پہلے صوبہ سندھ کے شہر شکارپور میں ایک دہشت گرد کارروائی میں 50 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں، مگر توانائی کا بحران بھی حکومت کے لیے ایک اہم چیلنج بنا ہوا ہے اور ملک بھر میں خواتین سے لے کر تاجر، طالب علم اور حتیٰ کہ حکومتی عہدیدار سب بجلی اور گیس کی کمی سے متاثر ہو رہے ہیں۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
وزیر اعظم نواز شریف نے 1 فروری سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں مزید کمی کرنے کا اعلان کرتے ہوئے صوبائی وزرائے اعلی سے کہا ہے کہ وہ اس کمی کے فوائد کی عام لوگوں تک منتقلی کو یقینی بنائیں۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
وزیر اعظم نواز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات میں قابل ذکر کمی کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ خطے کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں پاکستان میں عوام کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی مد میں سب سے زیادہ سہولت دی گئی ہے۔ پاکستان میں ماہانہ بنیادوں پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین کیا جاتا ہے اور ہفتے کو صحافیوں سے گفتگو میں 1 فروری سے نافذ العمل ہونے والی قیمتوں کا اعلان کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ وہ مزید کمی کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن حکومت کو محصولات میں خسارے کا سامنا ہے۔
یہ کم ہونی تھی قیمتیں 10.75 روپے پیٹرول کی، لیکن ہم نے اس کو 8 روپے اس لیے رکھا ہے کہ 2.76 روپے گورنمنٹ جو ہے وہ ریٹین کرے گی، کیونکہ گورنمنٹ کے بہت زیادہ لاسز اس میں ہو رہے ہیں۔ جیسے جیسی قیمتیں نیچے آئی ہیں تو اس میں جو گورنمنٹ سیلز ٹیکس لگاتی تھی، سیلز ٹیکس کی جو مد میں ریونیو جو آتے تھے وہ بھی چونکہ بہت کم ہو گئے۔
یکم فروری سے پیٹرول 7.99 روپے کمی کے بعد 70.29 روپے فی لیٹر میں فروخت ہوگا، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 5.62 روپے، ہائی آکٹین 11.82 روپے اور مٹی کے تیل کی فی لیٹر قیمت میں 10.48 روپے کمی کی گئی ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں حالیہ کمی سے یہ پاکستان میں دستیاب متبادل ایندھن یعنی سی این جی سے بھی سستا ہو گیا ہے۔ ملک میں سی این جی کم سے کم 71.50 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ مہینوں میں قابل ذکر کمی کی گئی ہے، لیکن اس کے ثمرات غریب عوام تک نہ پہنچنے کی شکایات بھی بدستور موجود ہیں۔ رواں ماہ کے اوائل میں ملک کو پیٹرول کے بدترین بحران کا سامنا بھی کرنا پڑا، اور اس ایندھن کے حصول کے لیے لوگ نہ صرف طویل قطاروں میں کھڑے انتظار کرتے ہوئے نظر آئے، بلکہ اکثر پیٹرول پمپس پیٹرول کی عدم دستیابی کی وجہ سے کئی روز تک بند بھی رہے۔ یہ بحران کئی روز کی تگ و دو کے بعد حل کر لیا گیا، اور حکام کے بقول یہ صورتحال پیٹرول کی طلب اور رسد میں اچانک بڑھ جانے والے فرق سے پیدا ہوئی، جس کی پیش بینی نہیں کی گئی تھی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں لوگوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی پر خوشی کا اظہار تو کیا، لیکن وہ کسی حد تک نالاں بھی دکھائی دیے اور کچھ یوں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔
پیٹرول کا متجارہ کراب ہے کہ وہی ہے، سمجھو حکومت کو چاہیے کہ عوام کو پورا ریلیف دے کہ آیا کہ کرائے میں بھی کمی پیش ہوئی یا نہیں۔ ہم ویگن والوں سے بات کرتے ہیں، بسوں والے سے، وہ کہتے ہیں اور چیزیں بہت مہنگی ہیں، ہم صرف پیٹرول کا آپ رو رہے ہیں۔
کمی سے اچھی بات ہے، سب اس عوام کو فائدہ تو پہنچ رہا ہے اس پیٹرول کے حوالے سے کہ وہ اگر دستیاب ہو تو۔ اس کے علاوہ باقی جتنی بھی اشیاء زندگی کے استعمال کی ہیں اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا، نہ آپ کا چینی، نہ آٹا، نہ دال، کچھ سستی نہیں ہوئی آپ کی، سب گریڈ وہیں کے وہیں ہیں۔
تاہم وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ وہ تمام صوبوں کے وزراء اعلیٰ کو یہ ہدایت کریں گے کہ اس کمی کا فائدہ ہر صورت عوام کو پہنچے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی وجہ عالمی منڈی میں اس کی قیمتوں میں ہونے والی قابل ذکر کمی بتائی جاتی ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ۔
یوکرین کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ یوکرین کے ایک اہم مشرقی قصبے میں لڑائی کے آخری روز 15 فوجی ہلاک ہو گئے۔ اسٹیپان پولٹراک نے ہفتے کے روز بتایا کہ روس نواز علیحدگی پسندوں اور سرکاری افواج کے درمیان ڈیبالٹسوے میں شدید لڑائی ہوئی ہے۔ یہ ایک ریل جنکشن ہے جو دو باغی مراکز کو مربوط کرتا ہے۔ یوکرین کے حکام نے کہا ہے کہ قصبے میں باغیوں کی گولہ باری سے جمعے کے روز 7 شہری ہلاک ہو گئے۔ عینی شاہدوں نے بتایا کہ یوکرین کے فوجی اور روس نواز باغیوں نے ٹینکوں اور توپ خانے سے فائرنگ کی۔ باغیوں نے جمعے کے روز کہا کہ وہ شہر میں سرکاری چھاونیوں کا محاصرہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایک اور قریبی شہر وولرسک پر قبضہ کر لیا ہے، تاہم ان دعووں کی آزادانہ طور پر کوئی تصدیق نہیں ہو سکی۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ جان کیری یوکرین جا رہے ہیں، جبکہ اس ملک میں لڑائی میں نئی شدت پیدا ہوئی ہے اور امن مذاکرات کی تازہ ترین کوششیں ناکام ہو گئی ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منظر۔
حکام کے مطابق مشرقی یوکرین میں جمعے کے روز ایک درجن عام شہری ہلاک ہو گئے، 7 دیگر کو باغیوں نے حکومت کے قبضے والے شہر ڈیبالٹسوے میں ہلاک کر دیا، جہاں تشدد سے بچ نکلنا اور بھی مشکل ہو گیا ہے۔ ڈیبالٹسوے کے رہائشی یوری کہتے ہیں، ہر روز کسی نہ کسی کا گھر مسمار ہوتا ہے، آج ہمارے دوست کا گھر نشانہ بنا، ہم یہاں سے جا نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اور یہ بھی کہ میرے والدین بوڑھے ہیں، میری ماں معذور ہے اور مجھے ان کی دیکھ بھال کرنا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمیں ایسے حالات میں گزارا کرنا پڑ رہا ہے۔ لڑائی اور عدم تحفظ نے یوکرین کے لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ کیری کیو حکومت کے لیے حمایت کے اظہار کے لیے آئندہ ہفتے یوکرین جا رہے ہیں، جبکہ یوکرین کی فورسز روس نواز علیحدگی پسندوں کے ساتھ لڑ رہی ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی خاتون ترجمان جین ساکی نے کہا،
He was in Ukraine about a year ago. Obviously, we remain steadfast supporters of Ukraine. We've provided them a range of security assistance.
تقریباً ایک سال پہلے یوکرین میں تھے، ظاہر ہے ہم مستقل یوکرین کی حمایتی ہیں، ہم نے انہیں متعدد انداز سے سیکیورٹی کی مدد فراہم کی ہے، متعدد انداز میں اقتصادی امداد دی ہے۔ مجھے توقع ہے کہ کیری ان کے ساتھ اس پیش قدمی پر بات کریں گے جو اب تک انہوں نے کی ہے اور جو آئندہ مہینوں میں جاری رہنی چاہیے۔ جیسے کہ میں نے کہا، وہ متعدد عہدیداروں سے ملاقات کریں گے اور اس بارے میں بات کریں گے کہ ہم صورتحال میں کشیدگی کم کرنے کے لیے ان کے ساتھ مل کر کیسے کام کر سکتے ہیں۔ امریکہ یہ بھی امید کر رہا ہے کہ باغیوں کی مدد کرنے کے باعث روس پر عائد پابندیاں اسے یوکرین کے لیے اپنے رویے پر نظر ثانی پر مجبور کر دیں گی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
داعش کے عسکریت پسندوں کے ساتھ جاپان کے ایک صحافی اور اردن کے ایک فوجی ہواباز کی زندگیاں بچانے کی کوشش میں کیے جانے والے مذاکرات ہفتے کے روز بظاہر تعطل کا شکار نظر آئے. عسکریت پسندوں کی طرف سے ایک عراقی قیدی کی رہائی کے مطالبے کی مہلت ختم ہوئے دو روز ہو گئے ہیں. تفصیلی خبریں ہم آپ کو دوسرے بلٹن میں سنوائیں گے, اور آئیے اب کچھ اور رپورٹیں پیش کرتے ہیں. خبریں ختم ہوئیں. اور خبروں کے بعد کچھ اور رپورٹیں. جنوری کے دوران پیرس میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر یکجہتی کا اظہار ہوا, لیکن ان حملوں نے ملک کو ایک کنارے پر بھی لا کھڑا کیا. انتہائی دائیں بازو کی جماعت نیشنل فرنٹ کے مطابق یہ حملے اس کے اس مسلسل انتباہ کی تصدیق کرتے ہیں کہ فرانس بنیاد پرست اسلام کے ساتھ حالت جنگ میں ہے. وائس آف امریکہ کی لیزا برانڈ کی رپورٹ نیلوفر مغل سے سنیے.
الائن بارڈ کے پاس امیگریشن کی مخالفت میں کچھ نہیں ہے. اس کی بیوی کیوبا سے ہے. اس کا خیال ہے کہ یورپی تارکین وطن کی کئی نسلوں نے فرانس کو ایک بہتر ملک بنایا ہے, لیکن وہ تارکین وطن کی نئی نسل کو, جن میں سے بہت سا کا تعلق شمالی افریقہ اور وہاں کے سب سہارا مسلمانوں سے ہے, معیشت کے ضیاع اور ملک کے لیے ایک خطرے کے طور پر دیکھتے ہیں. وہ یہاں کے معاشرے میں ضم ہونے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے. وہ یہاں رہتے ہیں, کام نہیں کرتے اور حکومت کی فراہم کردہ رہائشی عمارتوں میں رہتے ہیں. وہ کچھ ادا نہیں کر رہے, بجلی کے بل بھی نہیں, کیونکہ وہ کچھ کماتے نہیں ہیں. ان کے لیے سب کچھ مفت ہے. اور فرانسیسی عوام, یہاں کے اصل باشندے جو اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں, وہ اپنی معاشرتی زندگی کے تمام مصارف ادا کرتے ہیں اور اپنے لیے ایک عینک تک نہیں خرید سکتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس اس کے لیے رقم نہیں ہوتی. بار مضافاتی علاقے بیگنولے میں رہتے ہیں, جہاں اونچی اور بکھری ہوئی عمارتیں ہیں. پیرس ایک مصروف شاہراہ کے پار واقع ہے. کمیونسٹ اور آج کے سوشلسٹ ایک طویل عرصے تک مقامی حکومت پر قابض رہے ہیں, لیکن بار نے انتہائی دائیں بازو کی جماعت نیشنل فرنٹ کو ووٹ دیا تھا. اس کا خیال ہے کہ فرانس کے لیے بڑا خطرہ اسلام ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے دوست رفتہ رفتہ اس سے متفق ہو رہے ہیں.
If we are not reacting between few years,
وہ مجھے کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس پر رد عمل ظاہر نہ کیا تو آئندہ کچھ برسوں میں فرانس میں خانہ جنگی ہو جائے گی. تیونس میں انقلاب بہار کے بعد یہ تمام عرب, شمالی افریقہ اور شام کے لوگ وہاں سے نکل کر لیمپیڈوسا پہنچ رہے ہیں, اور وہاں سے فرانس اور برطانیہ جا رہے ہیں, اور برطانیہ میں بھی مسلمانوں کی ایک مکمل یلغار ہے. یہ وہ بیان بازی ہے جو نیشنل فرنٹ کرتی ہے. جنوری میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کے بعد اس پارٹی نے اپنا ایک نیا اشتہار جاری کیا ہے, جس میں جہادی جنگجوؤں اور فرانس کا نقشہ دکھاتے ہوئے یہ پیغام دیا ہے کہ فرانس کو اسلام پسندوں کے خطرے سے
بچائیں.
اپنے انٹرویوز میں, جیسا کہ نیشنل فرنٹ کے ایک رہنما مرین لیپن نے ایک فرانسیسی ٹیلی ویژن پر کہا تھا کہ ان کی پارٹی کئی برسوں سے بنیاد پرست اسلام پسندوں کے خطرے کا سوال اٹھا رہی ہے. وہ کہتی ہیں کہ حتیٰ کہ آج بھی سیاسی مخالفین امیگریشن روکنے اور فرانسیسی سرحدیں بند کرنے کے حوالے سے صحیح جواب دینے میں ناکام ہیں. 1970 کے عشرے میں اپنے قیام کے بعد سے نیشنل فرنٹ اس چیز کو تنہا لے کر چلتا رہا ہے. وہ الگ تھلگ رہا اور مرکزی دھارے کی سیاست کی مخالفت کرتا رہا, حتیٰ کہ حالیہ برسوں کے انتخابات میں اس کے حق میں ووٹوں کی تعداد بڑھی. پچھلے سال مئی میں یورپی یونین کے انتخابات میں اس نے 25% ووٹ حاصل کیے, اگرچہ چند فرانسیسی ہی اعلانیہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کے لیے ووٹ دیا تھا. جنوری کے حملوں کے بعد نیشنل فرنٹ ایک بار پھر تنہا سامنے آیا. اس نے پیرس میں یکجہتی کے اظہار کے لیے ہونے والی بڑی ریلی میں شرکت نہیں کی. اس نے دوسرے مقام پر خود اپنا چھوٹا جلوس نکالا. ملک کے غیر مقبول صدر فرانسوا اولاندے, جو جلوس میں شریک ہوئے تھے, اپنی مقبولیت میں دگنا اضافہ دیکھ چکے ہیں, لیکن تجزیہ کار یہ پیش گوئی کر رہے ہیں کہ یہ اضافہ برقرار نہیں رہے گا. ماہر عمرانیات مشیل بیوروکا کا کہنا ہے کہ جیسے ہی سوک کی صورتحال ختم ہوگی اور ملک کی سیکیورٹی اور بنیاد پرست اسلام کے متعلق سوالات ابھریں گے, تو نیشنل فرنٹ کی جانب سے امن و امان, تارکین وطن کی مخالفت سے متعلق پیغامات غالب آ سکتے ہیں.
پیپل ول سے لیفٹ از انیبل ٹو چینج سو رائٹ واز انیبل.
لوگ یہ کہیں گے کہ بائیں بازو صورتحال تبدیل کرنے کے قابل نہیں ہے, دایاں بازو صورتحال تبدیل نہیں کر سکتا, اس لیے ہمیں کسی اور کو پرکھنا چاہیے, ہمیں مرین لیپن کو موقع دینا چاہیے. فرانس کی جدوجہد کرتی معیشت اور بے روزگاری کی تاریخ اونچی سطح کے نتیجے میں بھی حکمران سوشلسٹوں کو جواب دینے کی کوشش کرنے پر مجبور ہوئے ہیں اور فرنٹ کو رائے عامہ کی کوشش کرنے پر مجبور کیا ہے, اور رائے عامہ کے جائزوں میں اس کی مقبولیت ظاہر ہوئی ہے. حقیقت میں رائے عامہ کے ایک حالیہ جائزے سے ظاہر ہوا ہے کہ اگر 2017 میں ہونے والے صدارتی انتخابات آج منعقد ہو جائیں تو لیپن پہلا مرحلہ جیت سکتے ہیں لیکن دوسرے مرحلے میں شکست کھا جائیں گے. حتیٰ کہ نیشنل فرنٹ بائیں بازو کی جانب جھکاؤ رکھنے والے بینگنولے جیسے قصبے میں بھی بظاہر اپنی جگہ بنا رہا ہے جہاں تارکین وطن کی آبادی زیادہ ہے. قصبے کے مرکزی حصے میں جہل قدمی کے دوران بار نے اپنے ایک قصاب دوست گلبرٹ سے بات کی. وہ بینگنولے میں پچھلے 40 سال سے کام رہے ہیں اور انہوں نے تبدیلیاں دیکھی ہیں. اب قصبے میں فرانسیسیوں کی تعداد گھٹ گئی ہے. وہ کمیونسٹوں کو ووٹ دیا کرتے تھے لیکن غیر ملکی تارکین وطن کی یلغار کی وجہ سے وہ تبدیل ہو چکے ہیں. دوا سازی کے کام سے منسلک ہرب اتلان بھی اس بارے میں پریشان ہے کہ فرانس میں کیا ہو رہا ہے. وہ پیرس کے اس کشر گروسری سٹور سے خریداری کیا کرتے تھے جہاں پچھلے مہینے ایک اسلام پسند احمدی کولابیلی نے حملہ کیا تھا. ان کے بچے اسی راستے میں واقع ایک یہودی اسکول جاتے ہیں. اتلان کہہ رہے ہیں کہ حکومت کہتی ہے کہ وہ ان جیسے یہودیوں کے تحفظ کے لیے بہت کچھ کر رہی ہے مگر کوئی عمل دکھائی نہیں دیتا, لیکن نیشنل فرنٹ بھی اس کا کوئی حل نہیں ہے. ماضی میں فرنٹ کو سامی مخالف سمجھا جاتا تھا اگرچہ مرین لیپن حالیہ برسوں میں یہودی ووٹ حاصل کر چکے ہیں. گلی کے آگے ایک خوبصورت مسجد ہے, اس کے دروازوں پر تالا پڑا ہے. مالی سے تعلق رکھنے والے باپ اور بیٹا جبریل اور امارا وہاں سے گزرتے ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ پیرس حملوں کے بعد اسلام سے بدگمانی رکھنے والے انہیں نشانہ بنا سکتے ہیں. جبریل نفی میں جواب دیتے ہیں اور امارا اس سے اتفاق نہیں کرتے. امارا کا کہنا ہے کہ فرانسیسیوں اور میڈیا نے اسلام پسندوں کو ان اچھے مسلمانوں کے ساتھ ملا دیا ہے جو ہر روز عبادت کرتے ہیں اور اپنے کام پر جاتے ہیں. نیشنل فرنٹ کے پیغام کی بازگشت کیا ہوگی, اس کا پہلا ٹیسٹ اس تبدیل شدہ ماحول میں محض چند ہفتوں کے بعد سامنے آ جائے گا. فرانس کے علاقائی انتخابات مارچ میں ہونے والے ہیں. رائے عامہ کے ایک حالیہ جائزے سے ظاہر ہوا ہے کہ متوقع ووٹروں کی جانب سے 26% حمایت سے فرنٹ پہلے ہی مرحلے میں سبقت حاصل کر لے گا. بار کو یقین ہے کہ بینگنولے میں فرنٹ کی کارکردگی اچھی ہوگی. ان کا کہنا ہے کہ کیونکہ فرانسیسی حقیقتاً تنگ آ چکے ہیں. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
السلام علیکم سامعین, آج ہم آپ کو ملوا رہے ہیں جناب اصغر کاظم سے جو ایک نوجوان فائنینشیل پلانر ہیں. تو آپ کیا کچھ پلان کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں؟
ہماری جو کمپنی ہے اس میں کافی سارے امپلائیز ہیں. میں خود تو جو لوگ اپنی بزنس میں ہیں ان کے لیے پلاننگ کرتا ہوں. تو کیا ہوتا ہے یہاں پہ کہ جو لوگ اپنی بزنس ان کی اپنی ہوتی ہے ان کو اپنی میڈیکل انشورنس اور اپنا ریٹائرمنٹ پلان اور ساری چیزیں خود سے کرنی پڑتی ہیں اپنے لیے اور اپنے امپلائیز کے لیے, تو ہم اس میں اسپیشلائز کرتے ہیں.
تو آپ دوسری کمپنیز کو جو کاروبار کر رہی ہیں ان کو آفر کرتے ہیں, پیشکش کرتے ہیں اور ایک پلان بنا کے دیتے ہیں ان کے لیے؟
بالکل. تو ہر کمپنی جو ہے اس کا ڈفرینٹ گول ہوتا ہے, ہر کمپنی کا اپنا ایک گول لے کے چلتے ہیں, ہر کمپنی کا سائز الگ ہوتا ہے, ان کے کتنے وہ پروفٹ میں ہیں یا لاس میں ہیں سب ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو ہر کمپنی کا ایک کسٹمائز پلان بناتے ہیں جو ان کے لیے سوٹیبل ہو یہاں کے جو ٹیکس لاز ہیں اس کے حساب سے.
تو موجودہ جو فائنینشیل کرائسس ایک قسم کا ہے پوری دنیا میں, تو اس کا بھی کچھ اثر پڑتا ہے آپ کے اس کاروبار پر؟
بالکل اثر پڑتا ہے. آپ کا کیا ہوتا ہے کہ جب اتنی زیادہ لوگوں کے ذہن میں انسرٹنٹی ہوتی ہے تو وہ کوئی ایسا ڈیسیجن نہیں لیتے جس سے وہ لمبے عرصے کے لیے بائنڈ ہو جائیں. تو وہ کافی مشکل ہوتا ہے کلائنٹس کو سمجھانا کہ یو نو جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا اینڈ میں کیا نتیجہ ہوگا, لیکن ان کو پھر بھی اپنی پلاننگ تو کرنی ہے. تو بالکل فرق پڑتا ہے.
تو اس وقت آپ کی کمپنی میں کتنے ملازمین ہیں, کتنے اسٹاف ہے آپ کا؟
9 لوگ ہیں اس وقت ہماری.
تو آپ اس کو مزید بڑھانا چاہ رہے ہیں یا یہ مطمئن ہیں آپ اس سے؟
ہمارے کلائنٹس تو ہر جگہ ہیں, کیلیفورنیا میں بھی ہیں, نیوجرسی میں بھی ہیں, ڈیلاویئر میں بھی ہیں, ہر جگہ ہیں. تو آفس تو ہم یہیں پہ رکھیں گے, نیوجرسی میں ہمارا بیس ہے, پرنسٹن نیوجرسی میں. لیکن ایفیشنسی میرے لیے سب سے ضروری ہے, تو ایفیشنسی کے لیے آئی تھنک 2 اور ہم لوگ ہائر کریں گے, اور نئے جو سسٹمز ہیں وہ یوز کریں گے تاکہ اپنے کلائنٹس کو اچھی سروس دے سکے.
سامعین, اصغر کاظم کی گفتگو آپ نے سنی, جو ایک فائنینشیل پلانر ہے اور اچھے ارادے رکھتے ہیں مستقبل کے لیے بھی. خالد حمید, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ ہمارا پہلا نیوز شو سن رہے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں, ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہو چکا ہے. خبروں میں دوسرے بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے. پاکستان بھر میں ہزاروں شیعہ مسلمان گلیوں بازاروں میں نکل آئے. وہ صوبہ سندھ میں ایک مسجد میں ہونے والے بم دھماکے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے, جس میں کم سے کم 58 افراد ہلاک ہوئے جبکہ متعدد زخمی ہوئے. شکارپور میں ہونے والے اس دھماکے کے بعد ہزاروں کی تعداد میں اقلیتی شیعہ افراد نے جمعے کی نماز کے دوران ہلاک ہونے والوں کے لیے اجتماعی طور پر آخری رسومات کی ادائیگی کی. پاکستانی طالبان کے ایک الگ ہو جانے والے گروپ جندلہ نے اس بم حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. انتہا پسند اکثر شیعہ مسلمانوں کے مذہبی اہداف کو ہدف بناتے ہیں. شیعہ پاکستان کی آبادی کا 5 حصہ ہے. دہشت گردی کے اس واقعے پر جہاں صوبہ سندھ میں ہفتے کے روز یوم سوگ منایا جا رہا ہے, وہیں عالمی برادری کی طرف سے بھی اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے ایک بیان میں شیعہ برادری کی مسجد پر ہوئے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ملک میں مذہبی اقلیتوں کے تحفظ کے لیے کوششوں میں اضافہ کرے. یورپی یونین نے بھی ایک بیان میں شکارپور کے امام بارگاہ پر ہونے والے حملے کی مذمت کرتے ہوئے اس میں ہلاک ہونے والوں کے لواحقین سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے. اس سے پہلے امریکہ کی طرف سے بھی اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے پاکستانی حکومت اور عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا تھا. پاکستان نے کہا ہے کہ عسکریت پسندوں کے خلاف جنگ میں کابل اسلام آباد کے ساتھ تعاون کر رہا ہے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں.
وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں پاکستان اور افغانستان دونوں ہی ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں. انہوں نے ہفتے کو صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان اور افغانستان مل کر کوششیں کریں.
افغانستان کوآپریٹ کر رہا ہے اور ہم بھی افغانستان سے کوآپریٹ کر رہے ہیں. افغانستان کے صدر جب پاکستان آئے تھے, جو ہم نے آپس میں انڈرسٹینڈنگ کی تھی, وہ بالکل اس پہ عمل کر رہے ہیں اور ہم بھی کر رہے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دونوں اگر اسی ڈگر پہ انشاءاللہ چلتے رہے تو ان دہشت گردوں کو نہ افغانستان میں کوئی جگہ ملے گی, نہ ان دہشت گردوں کو پاکستان میں جگہ ملے گی, نہ اس خطے میں کہیں اور ملے گی. ضروری ہے کہ دونوں ملک اس معاملے میں مل کے چلیں.
واضح رہے کہ حالیہ ہفتوں میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان اعلی سطحی عسکری رابطوں میں اضافہ ہوا ہے. رواں ہفتے کے اوائل ہی میں افغانستان کی سرحدی پولیس کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل محمد شفیق فاضلی نے ایک اعلی سطحی وفد کے ہمراہ پاکستان کا دورہ کیا تھا اور اعلی عسکری عہدیداروں سے ملاقاتیں کی. پاکستانی اور افغان عسکری کمانڈروں کے درمیان ملاقاتوں میں سرحد پر نگرانی کے موجودہ طریقہ کار اور رابطوں میں اضافے پر بات چیت کی گئی. رواں ماہ پاکستانی فوج کے جنوبی کمانڈ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ناصر خان جنجوا اور کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل ہدایت الرحمان نے بھی الگ الگ افغانستان کا دورہ کیا تھا. 16 دسمبر 2014 کو پشاور میں ایک اسکول پر بدترین دہشت گرد حملے کے بعد پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف اور انٹیلیجنس ادارے ISI کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر نے بھی افغانستان کا ہنگامی دورہ کیا تھا. پاکستان کا کہنا ہے کہ ایک ایسے وقت جب وہ ملک کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے خلاف آپریشن میں مصروف ہے, اگر سرحد پار بار افغانستان میں بھی مؤثر کارروائیاں کی جائیں تو خطے میں انسداد دہشت گردی کی کوششوں کو تقویت ملے گی. افغان عہدیداروں کے مطابق انہوں نے بھی اپنی جانب پاکستان کی سرحد کے قریب دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کی ہیں جن میں درجنوں مشتبہ عسکریت پسند مارے گئے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
یوکرین کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ یوکرین کے ایک اہم مشرقی قصبے میں لڑائی کے آخری روز 15 فوجی ہلاک ہو گئے. سٹیپن پولٹروراک نے ہفتے کے روز کہا کہ روس نواز علیحدگی پسندوں اور سرکاری افواج کے درمیان ڈیبالٹ سیو میں شدید لڑائی ہوئی. یہ ایک ریل جنکشن ہے جو دو باغی مراکز کو مربوط کرتا ہے. یوکرین کے حکام نے کہا کہ قصبے میں باغیوں کی گولہ باری سے جمعے کے روز 7 شہری مارے گئے. عینی شاہدوں نے بتایا ہے کہ یوکرین کے فوجی اور روس نواز باغیوں نے ٹینکوں اور توپ خانے سے فائرنگ کی ہے. باغیوں نے جمعے کے روز کہا تھا کہ وہ شہر میں سرکاری چھاونیوں کا محاصرہ کر رہے ہیں اور انہوں نے ایک اور قریبی شہر وولہرسک پر بھی قبضہ کر لیا ہے. تاہم ان دعووں کی آزادانہ تصدیق نہیں ہو سکی. اسی دوران مینسک میں جمعے کے روز امن مذاکرات ہونا طے پائے تھے لیکن وہ منعقد نہیں ہو سکے کیونکہ دو علیحدگی پسند وفود نے اعلان کیا کہ وہ بات چیت نہیں کریں گے اور واپس ماسکو جا رہے ہیں. داعش کے عسکریت پسندوں کے ساتھ جاپان کے ایک صحافی اور اردن کے ایک فوجی ہواباز کی زندگیاں بچانے کی کوشش میں کیے جانے والے مذاکرات ہفتے کے روز بظاہر تعطل کا شکار نظر آئے. عسکریت پسندوں کی طرف سے ایک عراقی قیدی کی رہائی کے مطالبے کی مہلت ختم ہوئے دو روز ہو گئے ہیں. جاپان کے وزیر خارجہ یاسوہیدے ناکایاما نے عمان اردن میں جمعے کو دیر گئے بتایا کہ ہواباز اور صحافی کی رہائی کے سلسلے میں ہونے والی پیش رفت تعطل کا شکار ہو گئی ہے. اردن اور جاپان میں لوگ گلی کوچوں میں نکلے ہیں اور جرغمال افراد کی بحفاظت واپسی کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں. مزید تفصیلات قمر عباس جعفری سے سنیے.
جاپان کے وزیر خارجہ یوشو ہیدے نکایاما نے جمعے کو دیر گئے اردن کے دارالحکومت عمان میں کہا کہ ہواباز معاد القصائبی اور جاپانی صحافی کینجی گوٹو کو رہا کرانے کے سلسلے میں کوششیں تعطل کا شکار ہو گئی ہیں. اردن کے ایک سابق سفارتکار نے کہا کہ حکومت کے پاس بحران کے حل کے لیے بس چند ہی متبادلات ہیں. ان کا کہنا تھا اردن کے پاس اس وقت کوئی اچھا متبادل نہیں ہے. اردن کی دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کی کوئی تاریخ بھی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ تمام متبادلات ہواباز کی رہائی سے بدتر ہیں. ادھر ہواباز کے خاندان نے جمعے کی رات اعلان کیا کہ وہ ابھی زندہ ہے. ہواباز کے خاندان کے ترجمان ڈاکٹر سعید دلائین نے کہا ہم اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ یہ خبر ہے کہ ہواباز زندہ ہے اور ہمیں امید ہے کہ وہ بہت جلد ہمارے پاس لوٹ آئے گا. تاہم خاندان کی جانب سے بیان کے علاوہ اور کسی جانب سے اس کی تصدیق نہیں کی گئی. اسلامک اسٹیٹ کے جنگجو نے دھمکی دی تھی کہ اگر اردن نے ایک عراقی قیدی خاتون کو جمعرات کو غروب آفتاب تک رہا نہ کیا تو وہ ہواباز کو ہلاک کر دیں گے. یہ خاتون عمان میں 2005 میں ایک مہلک بم دھماکے میں اپنے کردار کے لیے پھانسی کی منتظر ہیں. جاپانی صحافی کی کیا صورتحال ہے یہ واضح نہیں ہے. جمعے کے روز عمان اور جاپان دونوں جگہ لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر یرغمالیوں کی محفوظ واپسی کا مطالبہ کیا. ہمارے عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن.
امریکہ کے ایک کلیدی روزنامے واشنگٹن پوسٹ کی ایک رپورٹ میں انٹیلیجنس کے سابقہ عہدیداروں کی شناخت دیے بغیر ان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کی موساد اور امریکہ کی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی نے مربوط کوششوں سے عماد مگنیا کو تلاش کر کے ہلاک کیا. مگنیا حزب اللہ کے بین الاقوامی سرگرمیوں کا سربراہ تھا. روزنامے کی ویب سائٹ پر جمعے کو دیر گئے شائع ہونے والی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مگنیا اس وقت ایک بم دھماکے میں فوری طور پر ہلاک ہوا جب وہ اپنی کار کی جانب بڑھا تھا. رپورٹ کے مطابق تل ابیب میں موساد کے ایجنٹوں نے ریموٹ کنٹرول سے یہ دھماکہ کیا جو مگنیا کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے والے سی آئی اے کے عہدیداروں کے ساتھ رابطے میں تھے. امریکہ کے ایک سابق انٹیلیجنس عہدیدار نے کہا ہے کہ اسے جس طرح تیار کیا گیا تھا امریکہ اس پر اعتراض کر سکتا تھا، اسے منسوخ کر سکتا تھا، لیکن اس پر عمل نہیں کر سکتا تھا. یونان میں نئی بائیں بازو کی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ یورپی یونین اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یعنی آئی ایم ایف کے عہدیداروں سے ملک کے لیے امدادی شرائط پر بات چیت نہیں کرے گی اور فروری کے لیے نئے قرضوں کی پیشکش کو بھی مسترد کر رہی ہے. یونان کے وزیر خزانہ یانیس ویروفاکیس نے کہا کہ یونان یورپی یونین، یورپی سینٹرل بینک اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے قرضوں کے حصول کے لیے مذاکرات کاروں سے بات چیت کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا کہ وہ موجودہ امدادی پروگرام میں کوئی توسیع کریں.
Η κυβέρνησή μας θα πορευτεί με γνώμονα την
یونانی وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت یورو زون کے اداروں، یورپی یونین اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ مکمل تعاون کے ساتھ آگے بڑھے گی، لیکن اس تین رکنی کمیٹی کے ساتھ تعاون کرنے کا ہم کوئی ارادہ نہیں رکھتے جس کا مقصد ایک ایسے امدادی پروگرام کو لاگو کرنا ہے جس کی منطق ہمارے خیال میں یورپ مخالف ہے اور جو یورپی پارلیمنٹ کے مطابق مضبوط بنیادوں پر استوار کمیٹی نہیں ہے۔ نئی حکومت نے اپنی انتخابی مہم کے ایک حصے کے طور پر یونانی ووٹروں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کفایت شاری کے اقدام اٹھاتے ہوئے قرضوں میں تخفیف کی کوشش کرے گی۔ یہ وہ اقدامات ہیں جن کا مطالبہ 2010 میں قرضوں کے بدلے میں کیا گیا۔ یورو زون ملکوں سے قرضوں کے حصول کے بغیر یونان کو اپنے قرضوں کی ادائیگی اور دیوالیے سے بچنے کے لیے شدید دشواریوں کا سامنا ہوگا۔ امریکہ میں 100 سے زائد افراد گزشتہ ماہ سے اب تک خسرے کے وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں وائٹ ہاؤس کی طرف سے والدین پر زور دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ویکسین استعمال کرائیں۔ خسرہ ایک انتہائی متعدی مرض ہے۔ اس کی علامتوں میں ریش، بخار اور نزلے کی سی کیفیت ہوتی ہے۔ اس حالیہ وبا میں کسی کی ہلاکت کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ امریکہ کی مغربی ریاست کیلیفورنیا میں خسرے کے 90 سے زائد کیسز کے بارے میں پتہ چلا ہے اور صحت کے ریاستی حکام نے تقریباً 60 کیسز کا تعلق ڈزنی لینڈ کے تھیم پارک سے جوڑا ہے۔ امریکہ کے صدر براک اوباما کہتے ہیں کہ اب یہ فیصلہ کرنے کا وقت آ گیا ہے کہ امریکہ کس نوعیت کا ملک بننا چاہتا ہے۔ مسٹر اوباما نے اپنے ہفتہ وار خطاب میں امریکی عوام سے یہ سوال کیا کہ آیا وہ ایک ایسی معیشت بننا چاہیں گے جہاں محض چند لوگ ہی بہتر آمدن حاصل کر سکیں، یا پھر ایک ایسی معیشت جہاں پر ہر محنت کرنے والے کے لیے آگے بڑھنے کے مواقع موجود ہوں۔ صدر نے کہا کہ وہ اس نظریے اور خیال کے ساتھ کانگریس کو ایک بجٹ بھیج رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا ملک بن جائے جہاں ہر شخص کو انصاف ملے، ہر شخص کو منصفانہ طور پر اپنا حصہ ملے اور ہر شخص کے لیے ایک جیسے قواعد و ضوابط بھی ہوں۔ صدر اوباما نے کہا کہ ان کے بجٹ میں ٹیکس ضابطوں میں مخصوص نقائص کو ختم کرنے کی تجویز دی گئی ہے، اور جس سے ہونے والی بچت سے متوسط طبقے کے خاندانوں کے ٹیکس میں کمی کی جا سکتی ہے، اور ان کاروباری اداروں کو انعام بھی دیا جا سکتا ہے جو امریکہ میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ مسٹر اوباما نے توجہ دلائی کہ بعض ریپبلکنز اس نقطہ نظر کی مخالفت کریں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر ان کے پاس متوسط طبقے کی مدد کے لیے تجاویز ہیں تو وہ ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسی کا ترجمان اداریہ، آئیے سنتے ہیں۔
نیو یارک میں تاجروں کے ایک بین الاقوامی اجتماع سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی محکمہ خارجہ میں مشرقی ایشیا اور بحر الکاہل کے امور کے اسسٹنٹ سیکرٹری ڈینیل رسل نے کہا کہ امریکہ اور ایشیا کی خوشحالی لازم و ملزوم ہے۔ ہماری مشترکہ خوشحالی اور ہماری مشترکہ سلامتی ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ پچھلے 7 عشروں سے امریکہ اور ایشیا بحر الکاہل کے درمیان اتحاد اور شراکت داری نے علاقے کی سلامتی کا ذمہ لے رکھا ہے، اور یہی اس علاقے کے بڑھتے ہوئے اقتصادی تعلقات اور ترقی کی اساس ہے۔ پچھلے 1 عشرے کے دوران آسٹریلیا کے ساتھ تجارت میں دگنا اضافہ ہوا ہے۔ امریکہ کوریا آزاد تجارت کے معاہدے پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ اسی طرح جاپان کے ساتھ اوپن اسکائیز معاہدے سے فضائی سفر میں آسانیاں پیدا ہوئی ہیں۔ غرض اس طرح کے بے شمار کام اور بھی ہوئے ہیں۔ اسسٹنٹ سیکرٹری رسل نے مزید کہا کہ ہم سرگرمی سے اس امر کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں کہ ایشیا بحر الکاہل علاقے میں سیکیورٹی کے مستحکم ماحول میں اقتصادی ترقی کا عمل جاری رہے، کیونکہ عدم استحکام ترقی کے لیے خطرہ بنا رہتا ہے۔ جس طرح امریکہ مفاد عامہ کے لیے علاقائی سیکیورٹی فراہم کرتا ہے، اس کا مقابلہ کوئی اور ملک نہیں کر سکتا ہے۔ سن 2015 کے لیے امریکہ کے تجارتی ایجنڈے میں بین البحر الکاہلی شراکت داری سر فہرست ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ غیر یقینی سیاسی حالات، یورپی یونین کے ملکوں کی یکساں نمو اور چین کی سست رو معیشت نے بین البحر الکاہلی شراکت داری کی اہمیت کو اور بھی بڑھا دیا ہے۔ اسسٹنٹ سیکرٹری رسل نے زور دے کر کہا کہ انتہائی مسابقانہ اور اختراع و ایجاد کے اس دور میں بین البحر الکاہلی شراکت داری میں امریکہ کا کردار مزید مستحکم ہوگا۔ یہ نہ صرف تجارتی شراکت داری ہے بلکہ علاقے میں غیر ملکی سرمایہ کاری کا بہت بڑا ذریعہ بھی۔ اسسٹنٹ سیکرٹری رسل نے کہا کہ یہ بات انتہائی اہم ہے کہ اعلی معیار کی بین البحر الکاہلی شراکت داری ہمارے شراکت داروں اور دیگر علاقائی معیشتوں کو مستحکم بنانے میں ممد اور معاون ثابت ہوگی، کیونکہ ان ممالک کے کام کا ماحول، انٹلیکچوئل پراپرٹی معیار اور آزادانہ مسابقت کے سلسلے میں ان کی وہی ترجیحات ہیں جو ہماری ہیں۔ اسسٹنٹ سیکرٹری رسل نے آخر میں کہا کہ مجھے یقین ہے کہ امریکہ اور ایشیا بحر الکاہل علاقے میں مل جل کر ترقی کرتے رہیں گے اور خوشحالی کی منزل کی جانب رواں دواں رہیں گے، مگر اس کا انحصار علاقے کی سیاسی اور تجارتی سطح پر اس کی ذہین قیادت پر ہوگا جو پورے بحر الکاہل کے علاقے میں کاروباری تعلقات کو استوار اور مستحکم بنانے میں اپنا کردار ادا کرے گی۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔ پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ سامعین، حالیہ دنوں میں پاکستان میں ٹریفک کے یکے بعد دیگرے بڑے حادثات ہوئے ہیں جن میں بیسیوں افراد ہلاک ہوئے۔ ان حادثات کے بعد ہم ذرائع ابلاغ میں ریسرچرز اور صحافیوں کی جانب سے یہ شکایات سنتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ٹریفک حادثات میں ہلاک ہونے والے افراد کے بارے میں سرکاری اعداد و شمار دستیاب نہیں ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ میں ٹریفک حادثات کی شرح کیا ہے، ہر سال یہاں کتنی ہلاکتیں واقع ہوتی ہیں اور ان حادثات کے اسباب سرکاری کتابوں میں کس طرح درج ہیں۔ اخبار یو ایس اے ٹوڈے نے اپنی ایک رپورٹ میں نیشنل ہائی وے ٹریفک سیفٹی ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے بتایا ہے کہ امریکہ میں سالانہ اوسطاً 30,000 افراد ٹریفک حادثات میں ہلاک ہوتے ہیں اور ان ہلاکتوں کی وجہ ڈرائیورز کی تھکاوٹ، اس کی توجہ کا کسی اور جانب مبذول ہونا، نشے کے زیر اثر ہونا، تیز رفتاری اور لاپرواہی شامل ہے، اور یقیناً موسم بھی ایک اہم اثر رکھتا ہے۔ امریکہ کی بیشتر ریاستوں میں آج کل سخت سردی اور برف باری کا موسم ہے۔ شدید موسم نہ صرف معمولات زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں بلکہ کئی زاویوں سے زندگی کے خاتمے کا سبب بھی۔ بتایا جاتا ہے کہ موسم کے زیر اثر ہونے والے حادثات میں جو ہلاکتیں ہوتی ہیں ان کی تعداد 7,000 سالانہ کے قریب ہے۔ فیڈرل ہائی وے ایڈمنسٹریشن کے ڈیٹا کے مطابق یہ 7,000 ہلاکتیں ہائی وے پر ہوتی ہیں جہاں برف باری سے گاڑیوں کے پھسلنے یا شدید گرمی میں ٹائروں کے پھٹنے کے سبب حادثات پیش آتے ہیں۔ یو ایس اے ٹوڈے کے مطابق امریکہ میں شمال مشرقی ریاستوں میں زیادہ ٹریفک حادثات رپورٹ ہوتے ہیں۔ دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی، بالٹیمور، بوسٹن، فلاڈیلفیا، نیوارک، ہارٹفورڈ، سپرنگ فیلڈ اور نیو ہیون جیسے شہر جو مختلف ریاستوں میں واقع ہیں، یہاں آبادی کے تناسب سے زیادہ حادثات پیش آتے ہیں، جبکہ فورٹ کالنز، کولوراڈو، براؤنزویل، ٹیکسس، آئیڈاہو کا شمار ان شہروں میں ہوتا ہے جہاں حادثات کی آبادی کے تناسب سے شرح ملک میں سب سے کم ہے۔ سامعین، نیشنل ہائی وے ٹریفک سیفٹی ایڈمنسٹریشن کے مطابق امریکہ میں ہر 10 سیکنڈ کے بعد چھوٹا بڑا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، جبکہ ہر ڈرائیور 10 برسوں میں اوسطاً ایک بار کسی نہ کسی حادثے سے دوچار ہوتا ہے۔ زیادہ تر حادثات کی رپورٹنگ براہ راست پولیس اور انشورنس کے اداروں سے ہوتی ہے، اس لحاظ سے آپ پر یہ واضح کر دیں کہ کار پورچ سے گاڑی نکالتے ہوئے اگر وہ کسی چیز سے ٹکرا جائے اور اس پر لائنیں یا ڈینٹ پڑ جائے اور آپ اسے رپورٹ کریں تو اسے بھی حادثہ یا ایکسیڈنٹ ہی شمار کیا جائے گا۔ یو ایس اے ٹوڈے نے ٹریفک سے متعلقہ اداروں کے حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ امریکہ میں ہونے والے ٹریفک حادثات میں خوش قسمتی سے صرف 25% میں لوگ زخمی ہوتے ہیں، جبکہ بدقسمتی سے صرف 1% میں ہلاکت واقع ہوتی ہے۔ امریکہ کے ادارہ شماریات نے بھی ٹریفک حادثات سے متعلق جو اعداد و شمار بیان کیے ہیں وہ اس رپورٹ سے مطابقت رکھتے ہیں۔ تو سامعین، امریکہ میں تقریباً 30 کروڑ سے زائد کی آبادی میں جہاں گاڑیوں کی کثرت ہے، وہاں سالانہ اوسطاً 30,000 افراد ٹریفک حادثات میں ہلاک ہوتے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں حادثوں کے باوجود ہلاکتوں کی کم شرح کا کریڈٹ ایمرجنسی خدمات کو اور پولیس اینڈ ایمبولینس سروس کو دیا جاتا ہے۔ رپورٹ کا آغاز چونکہ پاکستان میں حادثات سے ہوا تھا تو اس حوالے سے یہ بتاتے چلیں کہ وہاں سالانہ اموات کی سرکاری طور پر تو تصدیق نہیں ہوتی، البتہ سوشل میڈیا پر مختلف غیر سرکاری تنظیموں کے اعداد و شمار جو رپورٹ ہوتے ہیں ان کے مطابق 20 کروڑ آبادی کے اس ملک میں ٹریفک حادثات میں اوسطاً ہلاکتوں کی تعداد 50,000 سالانہ ہے۔ اوور سپیڈنگ، اوور لوڈنگ اور ڈرائیوروں کے غیر محتاط اور غیر ذمہ دارانہ رویے کے ساتھ ساتھ ٹریفک حکام کو بھی مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، جو ٹریفک قوانین پر باوجود عمل درآمد نہیں کراتے اور ہزاروں جانے سالانہ ٹریفک حادثات کے سبب ضائع ہو جاتی ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ حال ہی میں کینیا سے ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کینیا کے لوگوں میں بعض دواؤں کے خلاف مزاحمت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور 4 کروڑ آبادی والے اس ملک میں لوگوں کو اینٹی بایوٹک دواؤں سے خطرہ ہو سکتا ہے۔ اینٹی مائکروبائل ریزسٹنس یا اے ایم آر ایک سائنسی اصطلاح ہے، اور اس کے معنی ہے کہ اینٹی بایوٹک دوائیں نمونیا، زخموں میں سیپٹک اور ملیریا جیسے امراض سے صحت دلانے میں ناکام ہو رہی ہیں۔ آخر یہ اینٹی بایوٹک دوائیں ہیں کیا؟ اس بارے میں فلوریڈا میں انفیکشس ڈیزیزز یا متعدی امراض کے ماہر ڈاکٹر ساجد چودھری کہتے ہیں کہ بہت سے مائکرو بیکٹیریا یا جراثیم کو مارنے والی دوائیں اینٹی بایوٹک کہلاتی ہیں۔ ڈاکٹر چودھری کہتے ہیں کہ بیکٹیریا کی مختلف قسمیں ہیں، ایک تو وہ جو ہمیشہ ہمارے جسم میں موجود رہتے ہیں، اور ایک وہ جو فضا سے، جانوروں سے یا دوسرے انسانوں سے ہم چھونے یا سانس لینے کے ذریعے حاصل کر لیتے ہیں۔
اب کچھ بیکٹیریا ایسے ہوتے ہیں جو آؤٹ سائڈ ہیومن باڈی ہوتے ہیں، اور اینیمل سے بھی آ سکتے ہیں، اور جہاں ہماری انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں، کچھ جیسے پانی میں ہوتے ہیں، خوراک میں ہوتے ہیں، اور ان میں سے بہت سارے بیکٹیریا ہیں جو انفیکشن کر سکتے ہیں۔ تو ان سب کو جب بھی کوئی انفیکشن ہوتی ہے، جس کی علامات ایسے ہوتی ہیں کہ جیسے بخار ہوتا ہے، وہ انفیکشن سے ہوتا ہے۔ آلموسٹ آپ سمجھ لیں کہ 90% یا 95% سے زیادہ جو بخار ہوتا ہے وہ انفیکشن سے ہوتا ہے۔ تو ان بیکٹیریا کو کل کرنے کے لیے اینٹی بایوٹکس یوز ہوتی ہیں، اور بہت سی قسموں کی اینٹی بایوٹکس ہوتی ہیں۔
کینیا میں سن 2011 میں گلوبل اینٹی بایوٹک ریزسٹنس پارٹنرشپ یا جی اے آر پی نے ایک تجزیہ پیش کیا تھا، جس کے مطابق اینٹی بایوٹک دواؤں کے خلاف مزاحمت 25 برس میں نئی اینٹی بایوٹک دوائیں ایجاد ہونے کے باعث ہوئی۔ ڈاکٹر ساجد چودھری کہتے ہیں کہ ان دواؤں کے خلاف مزاحمت کی ایک بڑی سادہ وجہ ہے
کہ اینٹی بایوٹکس اتنی جب اوور یوز ہوتی ہیں تو بیکٹیریا جو ہوتے ہیں وہ سروائیو کر رہے ہیں یونیورس میں، ہم ہیومن جو ہوتے ہیں، جو انسان ہیں، ان سے پہلے سے بیکٹیریا موجود تھے اور وہ رہیں گے۔ ہم بیکٹیریا کو ختم نہیں کر سکتے۔ کیا ہوتا کیا ہے، جب ہم ان کو کل کرتے ہیں، مارتے ہیں اینٹی بایوٹک سے، تو ایک آٹومیٹک ایک سسٹم ہوتا ہے بیکٹیریا میں، وہ ریزسٹنس ڈیولپ کرتے ہیں اینٹی بایوٹکس کے گیم۔ کچھ تو بیکٹیریا ہم مار دیتے ہیں، کل ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتی ہے انفیکشن، لیکن بہت سارے بیکٹیریا دوسرے جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کا اپنا نظام جو اندر سے تبدیل کر لیتے ہیں، اور پھر وہ اینٹی بایوٹک ان کے اوپر اتنی افیکٹو نہیں رہتی، اثر نہیں کرتی، جس کو ہم اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کہتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ایک تو اوور یوز آف اینٹی بایوٹک، اگر نہیں بھی انفیکشن ہے، بیکٹیریل انفیکشن، جیسے بہت سی انفیکشن وائرسز سے ہوتی ہیں، وہاں پہ اینٹی بایوٹک افیکٹ نہیں کرتی، جیسے جو نزلہ کی ہم کہتے ہیں، زکام، کھانسی اور بخار، گلا خراب ہونا، اب وہ بیکٹیریا سے بھی ہو سکتا ہے، وائرس سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک ڈاکٹر کا یہی کام ہوتا ہے کہ ان کو پہچانے، ان کو ڈائگنوز کریں کہ بھئی یہ وائرس سے انفیکشن ہے یا بیکٹیریا سے۔
اینٹی بایوٹک دوائیں بے حد اہم ہیں، اور ان کا درست استعمال ہی صحت کا ضامن ہو سکتا ہے۔ ان دواؤں کے استعمال کے بارے میں مزید بات ہم اپنے آئندہ پروگرام میں بھی کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تڑپاتے ہیں، چٹھی آتی ہے، مجھے جاتی ہے کہ گھر کب آؤ گے، کہ گھر کب آئے۔ بدل رہی ہے روپ زندگی، چھاؤ ہے کبھی کبھی ہے دھوپ زندگی، ہر پل یہاں جی بھر جیو، ہے
ان سپر ہٹ گیتوں کو سن کے آپ کے ذہن میں کس گلوکار کا خاکہ ابھرتا ہے؟ یہ کوئی اور نہیں بلکہ بالی ووڈ کی سنہری آوازوں میں سے ایک آواز ہے، سونو نگم، جن کا کہنا ہے کہ میوزک میری زندگی ہی نہیں، میری ذات کا بھی حصہ ہے۔
और मैं म्यूजिक में किसी हद बंदी का कायल नहीं।
अंबर सजा जैसे कोई सपना, इसमें हो घर ओ हम सफर तेरा मेरा अपना।
सोनू का ये भी मानना है कि मौसीकी की कोई इंतहा नहीं, इस दुनिया में जो जहाँ तक पहुँचना चाहे उसके लिए आसमान खुला है।
जरा शोर हुआ, दिल शोर हुआ, तेरी ओर हुआ, हलचल हुई, जरा शोर हुआ।
शाहरुख खान, ऋतिक रोशन और सलमान खान जैसे मेगा स्टार्स की आवाज बनने वाले सोनू निगम ये भी कहते हैं कि एक वक्त आता है जब गाना सिर्फ शोहरत के लिए नहीं बल्कि अच्छी गायकी के जरिए किसी काम की उमंग जगाने के लिए भी गाया जाता है। आजकल की फिल्मों में एक ही हीरो के लिए मुख्तलिफ गुलुकारों की आवाज में गीत रिकॉर्ड किए जाते हैं। इस नए रुझान के बारे में बात करते हुए सोनू ने कहा कि उनके ख्याल में एक कैरेक्टर के लिए एक ही आवाज सूट करती है, इससे टेम्पो भी बना रहता है। एक फिल्म में एक हीरो के गीत एक ही आवाज में हो वही अच्छा लगता है। जैसे राज कपूर के लिए मुकेश प्लेबैक सिंगिंग किया करते थे और दिलीप कुमार के लिए मोहम्मद रफी और तलत महमूद।
नीली नीली घटाओं से है छन रही हल्की हल्की रोशनी,
तुम ही देखो ना ये क्या हो गया
तुम्हारा हूँ मैं और तुम।
इस सवाल पर कि वो अपनी पहचान किस किस्म का म्यूजिक समझते हैं, सोनू कहते हैं कि उन्हें मुख्तलिफ किस्म का म्यूजिक पसंद है, इसलिए उन्होंने पॉप, क्लासिकल या किसी एक कैटेगरी तक अपने गानों को महदूद नहीं किया।
मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो, तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना।
इस खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट, पता है urduvoa.com। सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
हरदम रवा है जिंदगी, वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से हर जुमे को नशर होने वाला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में कामयाब पाकिस्तानी अमरीकियों से।
लोग ज्यादातर सादत खान साहब को एक खत्तात की हैसियत से जानते हैं, उन्हें ये नहीं मालूम कि हिंदुस्तान में सादत खान साहब का कितना काम है, उन्हें ये नहीं मालूम कि अबू धाबी के पावर हाउस में सादत खान साहब का कितना बड़ा म्यूरल लगा हुआ है, उन्हें ये नहीं मालूम कि सादत खान साहब का काम ऑस्ट्रिया में कितना है या स्विट्जरलैंड में कितना है या फ्रांस में कितना है या इंग्लैंड में कितना है, हत्ता के कैनेडा और अमेरिका में भी हमारी सादत खान फाउंडेशन ने उनके काम जो है वो दरियाफ्त किए हैं और फिर उन्हें कैटलॉग किया है। और ये पहली दफा है कि अगर हमारी किताब पाकिस्तानियों की नजर से गुजरेगी तो वो ये देखेंगे कि सादत खान का बाहर के मुल्कों में कितना काम है।
हरदम रवा है जिंदगी, वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से हर जुमे को नशर होने वाला प्रोग्राम। हमारे मेहमानों से फेसबुक पर सवाल पोस्ट करने के लिए हमारा लिंक है facebook.com/हरदम रवा है जिंदगी। पेशकश यास्मीन जमी।
प्रोग्राम खत आपके हर इतवार को पाकिस्तान में रात 9:30 से 10, भारत में 10 से 10:30 और वाशिंगटन में दिन 12:30 से 1 बजे तक। सुनिए अपने खतों के जवाब ईमेल और फेसबुक के पैगाम मुदस्सिरा मंजर के साथ। वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्रामों के बारे में अपनी राय दीजिए और शामिल हो जाइए हमारे लाइव शो में। मुफ्त कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0800-777-89।
और इसके साथ ही हमारे इस न्यूज शो का वक्त अब खत्म होता है। جیسا کہ ہم نے آپ کو پروگرام کے شروع میں بتایا کہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہو چکا ہے۔ پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اور بھارت میں 7:30 سے صبح 7:30 بجے تک آپ ہماری یہ نشریات سنتے ہیں۔ ہماری ان نشریات کو سنتے رہیے، مختلف پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں یہ پروگرام آپ تک پہنچاتے رہیں۔ پہلے نیوز شو کے ایڈیٹر میرے ساتھ یاسمین جمیل تھیں، پروڈیوسر تینجم ہیرل گل اور انجینئر نیلسن لوپیز۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ پروگرام سنیں گے ان دا نیوز۔ یہ پروگرام آج آپ کے لیے اسد حسن پیش کریں گے۔ بہجت آپ سے یہ نیوز شو ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے، لیکن ابھی تھوڑی دیر کے بعد خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔